خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1442 سن ہجری کے جمادی الاخری کی آج 17 تاریخ ہے اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے مقصد پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد ابراہیم ارباب ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی حیدرآباد ہوں، اور مدنی چینل جو ہے اس کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے جس طرح کی جو ہے علم اور اسلامی نالج جس طرح لوگوں میں سپریڈ کی ہے، یہ جو ہے نصیب میں بہت کم لوگوں کے ہوتا ہے، اور ان کی کاوش بہت جو ہے زبردست ہے ماشاءاللہ.
میرا نام سید وسیم حسین ہے، میں سابق ایم این اے رہا ہوں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم جب دعوت اسلامی کو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بیان کرتے ہوئے مسجدوں میں، مسجدوں کے باہر ہم دیکھتے ہیں، تو دل یقین کریں گے خوش ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں، میری ذاتی خواہش بھی یہی ہے کہ دعوت اسلامی غیر سیاسی جماعت رہے، کیونکہ جب سیاست میں آدمی آتا ہے تو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتا ہے. تو میری خواہش ہے کہ دعوت اسلامی اسی طرح پیاری پیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کرتی رہے.
میرا نام فواد، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد. سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جی وہ دینی اور اسلامی کام بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور ان کی جو بھی کاوش ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور میں نے ان کے مختلف مراکز جو ہے وزٹ بھی کیے ہیں. ان کی جو دین کے حوالے سے محنت ہے اور جو جستجو ہے، وہ کسی صورتاً بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو ان کی میں مطلب ان کی خدمت کو یقین خراج تحسین پیش کر سکوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی کاوشیں جنرلی معاشرے کی بہتری کے لیے، عوام الناس کے لیے وہ جاری رکھیں گے.
حضرت صاحب سے ایک سوال ہے میرا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر گئے ہوں کسی کام سے، تو آپ کا وہاں پہ جو ہے سٹے 15 دن سے کم ہو، تو آپ کیا وہاں پہ سفر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے؟
میرا نام سید راشد علی ہے. سوال میرا یہ تھا کہ قصر نماز جو ہے وہ مسلمان مرد عورت کے اوپر کس وقت فرض ہو جاتی ہے؟
شرعی سفر ہو تو نماز قصر کرنی واجب ہوتی ہے. جیسے کہ اول تو سفر جو ہے وہ کم از کم 92 کلومیٹر اور 15 دن رات سے کم از کم قیام کی نیت سے اس نے سفر شروع کیا. اب جیسے ہی آبادی سے باہر ہوں گے اپنے شہر کی جہاں سے بھی چلے تو وہاں کی اپنی آبادی کی اپنی بستی کی آبادی جو ہے وہ جیسے ہی ختم ہوگی تب نماز قصر اس کی شروع ہو جائے گی اور وہاں جب تک رہیں گے تو وہاں بھی مسافر رہیں گے اور نماز قصر ادا کریں گے. واپسی میں بھی راستے میں قصر ہی پڑھنی ہے. جب اپنی آبادی میں داخل ہو جائیں گے تو اب وہ قصر نہیں پڑھیں گے, اب پوری پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ جس طرح ابھی سوال میں ہوا کہ سفر کی نماز, تو کیا سفر کی نماز کچھ علیحدہ ہوتی ہے یا اسی نماز میں ہی کچھ ترمیم ہوتی ہے, اس کی کوئی وضاحت ہو جائے؟
قصر میں نے کہا تھا, قصر جو فرض ہوتے ہیں نا, چار یعنی زہر کے چار, عصر کے چار اور عشاء کے چار فرض, تو ان فرضوں میں چار کے بدلے دو دو پڑھنا یہ واجب ہے. باقی سب نمازیں پوری پڑھنی ہیں, مغرب کی تین پڑھنی ہے, وتر کی تین پڑھنی ہے, سنتیں پوری پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ بتا دیجئے, حدیث مبارکہ میں رات میں سورہ ملک پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے, کیا یہ سننے سے بھی حاصل ہو جائے گی؟ بعض مقامات پر اجتماعی طور پر عاشقان رسول اسے سننے کا اہتمام کرتے ہیں, مدنی چینل پر بھی وقت مقررہ پر روزانہ یہ چلائی جاتی ہے, تو کیا سن کر بھی وہ فضیلت جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے وہ مل جائے گی؟ بہت بہت شکریہ.
حدیث مبارکہ میں پڑھنے کا تذکرہ ہے, اس لیے وہ میں اپنے قیاس سے سننے پر تو نہیں کہہ سکتا کہ وہی ثواب ملے. البتہ یہ کہ وہ اپنے نیک اعمال جو اس طرح بھائیوں کے لیے 72 ہیں, اس طرح بہنوں کے لیے 63 ہیں, اسی طرح طلبا کرام کے لیے اور دیگر طبقات کے لیے فرق کے ساتھ, تو سورہ ملک سننے سے وہ نیک عمل پر عمل مانا جائے گا. فضیلت اپنی جگہ پر جو حدیث میں بیان ہوئی اس میں ہم انٹرفیئر کر نہیں سکتے, تو یوں مدنی چینل پر بھی اگر سنیں گے تو وہ نیک عمل کا جو خانہ اس میں آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے سنی ہے, وہ پر کر سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے سوال ہے کہ کل بروز قیامت حساب ہوگا, حساب سے انکار کرنا کیسا اور حساب کیا ہوگا؟
قیامت کے دن حساب تو ہوگا اعمال کا. قیامت کا حساب جو ہے وہ حق ہے, اعمال کا حساب ہونے والا ہے, اور حساب کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ٹرانسپورٹ, ذرائع نقل و حمل, ہوائی جہاز سے لے کر سائیکل تک سب کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ ریل ٹریول از دا بیسٹ. ٹرین کے سفر کو بہترین قرار دیا گیا. سامان ہو یا انسان, محفوظ, تیز, نسبتاً آرام دہ اور سستا بھی, اس پر تجربات بھی ہوتے رہتے ہیں. اس وقت کی اطلاع کے مطابق دنیا کی تیز رفتار ترین ٹرین کی سپیڈ 603 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی, یعنی لاہور سے کراچی تک صرف 2 گھنٹے میں. بہرحال یہ بھی آپریشن میں نہیں آئی. ٹرین کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو, روٹین کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. طبعی حاجات, کھانا پینا, سونا جاگنا, سب میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے, سفر کے دوران کیا کیا احتیاطیں کی جا سکتی ہیں, اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ آپ کا ٹرین پر سفر ہوا ہوگا تو کوئی یادگار ترین ٹرین کا سفر آپ کا ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے.
اللہ اکبر. ٹرین کا سفر تو بارہا کیا ہے میں، اس میں سفر میں ایسا ہے کہ جو احتیاطیں آپ نے فرمائی ہیں، تو پہلے تو یہ کہ بندہ اچھی اچھی نیتیں کرے، دعا پڑھے، توبہ کر لے، احتیاطی توبہ کر لے، تجدید ایمان احتیاطی کر لے، کفر سے توبہ کر لے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی مجھ سے کفر ہو گیا تو اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، اور کلمہ پڑھ لے. اور اگر مل کر سفر کر رہے ہیں تو تین ہوں تو سنت ہے کہ کسی کو امیر بنا لے، تین یا اس سے زیادہ ایک کوئی امیر بنا لے، پھر امیر کی اطاعت کی جائے. امیر وہ ہو جو خدمت کرے، یعنی کہ خدمت لے. میں جب شروع میں دعوت اسلامی کے ہم سفر کرتے تھے نا، تو ٹرین میں تو قافلے ہوتے تھے ہمارے، تو الحمدللہ میری ترکیب یہ ہوتی تھی کہ امیر کسی اور کو بناتا تھا قافلوں کا عام طور پر، لیکن میں امیر کو یہ ترغیب میری ہوتی تھی، جیسا کہ میں سب سے آخر میں سیٹ پر بیٹھتا تھا، سیٹ میں جگہ ملی تو بیٹھوں گا، نہیں تو پھر نیچے بیٹھ جاتا تھا سیٹ کے، یا کھڑا رہتا تھا. یہ بسوں میں بھی بارہا کیا میں نے، اور امیر کو جو بولتا تھا تو اس کو مطلب یعنی کہ وہ مجھ سے پہلے اس کو بٹھاتا تھا، کہ میں نے بولا، میں نے وہ خوش طبعی میں تفنن میں بولتا تھا کہ تم بھلے امیر تم ہو اس قافلے کے، لیکن یار میری امارت ختم تو نہیں ہوئی نا، تو میں سب سے آخر میں بیٹھوں گا. اس طرح وہ الحمدللہ یہ ترکیب ہوتی تھی. پھر یہ کہ سفر میں واپسی میں میں ایک ایک کے، اب شاید کسی کو یقین نہ آئے، ہو سکتا ہے میں عام تیرے کئی بار ایسا ہوا کہ ایک ایک کے پاؤں پکڑتا تھا اور معافی مانگتا تھا کہ تم میرے ساتھ آپ لوگوں نے سفر کیا، میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، میری کوتاہیاں میری غلطیاں مجھے معاف کر دیں آپ. تو بعضوں کا سائی بھائی رونے لگتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ محبتوں بھرے ہمارے سفر ہوتے تھے. اب خدا جانے کہ ہمارے جو امیر قافلہ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے نہیں کرتے، مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اگر یہ کہ جس طرح مطلب یہ کہ اگر لوگوں کے دلوں میں داخل ہونا ہے نا، تو وہ طریقے میں نے آپ کو یہ عرض کیے، اس طرح آپ پہلے سیٹ پہ دھم کر کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کا مامور یعنی جو امیر کے ماتحت ہے وہ بیچارہ کھڑا رہے گا، تو وہ آپ کے دل میں آ نہیں پائے گا. دل میں اسی صورت میں آئے گا کہ وہ بیٹھے اور آپ کھڑے اور وہ آپ کو منتیں کر رہا ہو کہ آپ بیٹھیں، لیکن وہ نہیں، میں کھڑا رہوں گا، آپ بیٹھیں. اس میں مطلب مزہ ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. سارے اراکین شورات، سارے بڑے چھوٹے ذمہ داران اگر میرے اس انداز کو اپنائیں گے تو میری دعوت اسلامی کا انشاءاللہ یہ سفر جو ہے جانب مدینہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. مزید یہ کہ نمازوں کے اوقات میں، نمازوں کے اوقات کا خاص خیال رکھنا ہوگا. ہم لوگ تو کیلنڈر وغیرہ رکھتے تھے کہ بھائی اب فلاں شہر آ رہا ہے، فلاں شہر آ رہا ہے، تو اس میں نماز کا کیا وقت ہے. اس طرح کوشش ہوتی تھی ہماری کہ نماز کے وقت پتا چلے، ورنہ ٹرین میں اذانوں کی آوازیں تو آنے سے رہی. تو اس طرح مطلب خیال رکھے اور نماز یہ پتا ہو کہ کہاں جنکشن آئے گا. جنکشن پر ٹرین پانی وغیرہ لیتی ہے تو اتنا وقت ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے، وضو تیار رکھے. کوشش یہ ہو کہ وضو تیار رہے تو نماز پڑھ لے گا. یہ سب احتیاطیں بہت ضروری ہیں، ورنہ تو لوگ نمازیں تو اس میں ہول سیل میں قضا کر رہے ہوتے ہیں. نماز ہی بھی غالباً پڑے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں تو ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا. سوئے تب بھی یعنی کہ چین نہ پڑے، کچی نیند ہو، اور نمازوں کے اوقات میں نہ سوئے. ہم تو بہت جلدی یعنی اٹھ کے راتوں میں بیٹھ جانا پڑتا تھا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم، کیونکہ صبح شادی کے وقت تو غنودگی زیادہ ہوتی ہے، نیند ساری رات بھی جس کو نہیں آئے گی نا، اس ٹائم پہ عام طور پہ تھوڑا بہت جو آنکھیں لگ جائے، تو وہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے اپنی زندگی میں، نے اگر مبالغہ کروں تو شاید سینکڑوں بار سفر کیا ہو، الحمدللہ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ ٹرین میں نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے میری کوئی نماز قضا ہوئی ہو. اللہ کی رحمت سے یہ بہت پرانا مطلب نماز کا ذوق، دعوت اسلامی کے پہلے سے نماز کا ذوق بڑا رہا، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. تو بہرحال یہ کہ نماز نہیں ہے تو پھر ہم ہیں کس کام کے؟ ہم ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھمیں مچاتے رہے، سب کو نمازیوں کی صف میں لگا دیں، کہ ہم خود اپنی نمازیں قضا کریں واجب ہوتے ہوئے جماعت کو چھوڑ دیں تو یہ کیسے ہوئے گا؟ اس لیے ہم سب کو پوری پوری نماز کی ترکیب رکھنی ہے، پہلے سے وضو تیار رکھنے ہیں، سونے جاگنے میں احتیاطیں کرنی ہے. اچھا اب میرے یادگار تو ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات یادگار ہیں. اب نمازی کی بات نکلی ہے، ایک بار ہم کہیں رحیم یار خان ضلع میں، میرا خیال ہماری ٹرین، ہمارا مدنی قافلہ کہیں سفر پہ تھا تو رکی ہوگی، اور دو منٹ کا جو رکتا ہے چھوٹا چھوٹا اسٹیشن آتا ہے، تو ایسا اسٹیشن تھا کوئی نماز کا وقت تھا، وضو غالباً تیار تھا ہمارا یا پتہ نہیں جنکشن تھا کوئی، خیر ہم نے جماعت ہماری بوگی میں ایک لڑکا تھا جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور کپڑے بھی بالکل سادے اور کھویا سا لڑکا اس بوگی میں ہماری سفر کر رہا تھا. کوئی لپ چپ نہیں، کسی سے کوئی ملنا جلنا کچھ بھی نہیں، بالکل کھویا. تو خیر ہم اس اسٹیشن پر یا جنکشن جہاں تھا وہاں ہم اترے نماز کے لیے، یا تو وضو وغیرہ کیا ہوگا یا ویسے ہی وہ دو منٹ کا شاید اسٹیشن تھا، وضو تیار تھا. ہم نے کوئی وہ پتہ نہیں عصر کا وقت شاید تھا وہ، ہم نے جماعت نماز شروع کر دی، اور جیسے نماز شروع کری ایک آدھ رکعت پڑی ہوگی تو وہ سیٹی بج گئی ٹرین کی، اور ٹرین تو کسی نے آوازیں بھی دی کہ بھائی وہ ٹرین چل پڑی، تو ہم نے تو نماز توڑ سکتے کہ بھائی ٹرین چھوٹ جائے گی، تو ہم بھاگے ٹرین کی طرف. تو وہ جو سیریس تھا نا، کچھ بھی نہیں بولا تھا سارا رستہ، وہ غصے میں آ گیا کیا، اور میرے کو جھاڑا اس نے، ایسے یوں آرڈر کیا نماز پڑھ. ٹرین رکی ہوئی، چلنی شروع ہوئی تھی وہ رک گئی، اور مطلب نماز پڑھ چل. تو میں یہ بینچ پہ بیٹھ گیا، اس نے نماز میں شرکت نہیں کی، اپنے بینچ پہ بیٹھ گیا، اور ہم نے بعد جماعت پھر نماز پڑھی. اور جب ہم سلام پھیر کر ٹرین میں آئے تب جا کے یہ ٹرین چلی، وہ ادھر بینچ پر بیٹھا رہ گیا، فضا میں گھرتا رہا اور اس طرح وہ بیٹھا رہا. تو مجھے یوں لگا کہ شاید کوئی مجذوب تھا، اور اس نے ہم کو نماز پڑھا دی، ٹرین روک دی اس نے. شاید ہمارا وہ قافلے کا جذبہ دیکھا ہوگا کہ بےچارے سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین والے ان کا خیال نہیں کر رہے، انہوں نے ٹرین بھگا دی، کیسے بھگاتے ہیں دیکھتا ہوں. یہ ایک میرا یادگار واقعہ ہے الحمدللہ. اور بھی کئی واقعات ہیں، پچھڑنے کے بھی واقعات ہیں، اور در سفر تو سفر ہوتا ہے، کئی واقعات ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ٹرین میں سفر سے متعلق آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا جب ٹرین کی، یا ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ ہوائی جہاز وغیرہ کی یا بس وغیرہ کی ٹکٹ کرائی جائے تو اس وقت بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ نمازوں کے اوقات کون کون سے آ رہے ہیں، تاکہ ہم اس میں پہلے کم سے کم نمازیں آئیں، تاکہ مطلب نماز کی بھی پابندی رہے. اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
ہوائی جہاز میں، ٹرین میں تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لوکل ٹرین میں تو آدمی خیال رکھ سکتا ہے، لیکن اب لمبا سفر ہو 15 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا تو نمازیں آتی رہتی ہیں اس میں. ہوائی جہاز میں پھر بھی اگر ایسا ہے کہ جیسے کم سفر ہے کراچی سے حیدرآباد، تو یہ 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں یہ احتیاط کی جا سکتی ہے کہ نماز بیچ میں نہ آئے، ایسی ٹرین لے تو اس میں کیا سہولت رہتی ہے. ورنہ ٹرین میں وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ ہے بڑا دشوار، خوشو اور خضو تو آنے سے رہا اس میں، بس بھاگم بھاگ ہوتی ہے کہ جو تو مطلب آدمی اپنا وہ فرض ادا کر لے. تو ہوائی جہاز میں بھی ہم یہی ہماری ترکیب رہتی ہے کہ بعض اوقات بھلے ٹکٹ کے پیسے زیادہ بھی دینے پڑتے ہیں تو یا دے دیے جائیں، نماز نہیں آنی چاہیے. ہوائی جہاز میں وضو کرنا آسان نہیں ہے، چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے، واش روم بھی بالکل ایسا کہ آدمی پھنس جائے اس میں، اس کے ساتھ ڈبیا ہوتی ہے، اور ڈبیا میں نل بھی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت کھلا رہے. وہ جس نے سفر کیا اس کو پتا ہوگا کہ وضو کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑا مطلب کارنامہ ہے. اگر کوئی وضو صحیح وضو کر سکے، جو خالی پانی بھستے ہیں نا ملتے ہیں ان کی بات نہیں کر، جن کو وضو کے مسائل پتا ہوتے ہیں نا ان کے لیے وضو کرنا جو ہے نا یہ ہوائی جہاز میں آسان نہیں ہے. میری تو آدھی جان نکل جائے وضو کروں تو. ادم ہو کے نکلوں اندر سے، ایک مبالغہ کیا میں، اتنا ٹینشن یہ کہ کوشش یہی ہوتی کہ اس میں نماز نہ آئے، لیکن پھر بھی ہوائی جہاز میں وضو بھی کیے ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ ایسی ملتی ہی نہیں ہے، اب کرے کیا، سفر بھی کرنا ہے، تو آپشن تو موجود ہے نماز کا، ہوائی جہاز میں پڑھ تو سکتے ہیں نماز، اس طرح مطلب یہ کہ حتی الامکان کوشش یہی کی جائے کہ بیچ میں کوئی نماز نہ آئے، یہ تو وہ کرے گا نا کوشش جس کو نماز کا ذہن ہوگا، یہاں تو نمازی بھی بیٹھے ہوتے ہیں حج کے فلائٹ میں، حج کے لیے جب جاتے ہیں تو نماز کا جذبہ، واپسی میں دیکھی یہ دنیا دیکھی بھالی ہے،
احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں،
حج ختم ہو، حج ختم ہوتے ہی نماز کا ذوق کم ہو جاتا ہے، حج سے پہلے جو حجی جاتے ہیں نا او ہو ان کا نماز کا جذبہ دیکھنے والا، لیٹ جاتے ہیں یا جو بھی حج ہو گیا تو بس خلاص اب کمی آ جائیے، نمازیوں میں کمی آ جاتی ہے، اللہ خیر کرے، نماز تو حج کرے یا نہ کرے، رمضان ہو یا کوئی سا مہینہ ہو، کوئی سا دین ہو، کوئی سا جو نمازیں پانچتے میں ہو، تو ہر حال میں فرض تو ہے نا، جس پر فرض ہے بالغ عقل تو اس کو تو پڑھنی پڑھنی ہوتی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. ماشاءاللہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ٹرین بسوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، تو ہمارے اسلام بھائی بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں بھی ان کے مدنی قافلوں میں سفر رہا، تو ہمارے جو امیر مدنی قافلہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس انداز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ابھی آپ نے فرمایا کہ معافی مانگنا وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ بتا رہے ہیں اسلام بھائی کہ اس طرح امیر قافلہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہوتے ہیں یہ اس پر جو ان کا پاستا پڑا عمل پہ رہا ہے، وہ بعض ذمہ داران کو بھی میں جانتا ہوں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے وقت سفر میں کوشش کرتے ہیں اسلام بھائی بیٹھے ہیں پہلے بیٹھے ہیں یہ کریں، تو اس طرح کا انداز چونکہ اب کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں مدنی مشوروں میں اپنے نگران و ذمہ داران کو یہ مدنی پھول دیتے رہیں کہ کس طرح دعوت اسلامی کا کام ہوا اور کیسے آپ کو کرنا ہے، تو اس پر عمل کرنے والے اسلام بھائی بھی ابھی الحمدللہ پائے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر مجموعی طور پر اور تمام ذمہ داران اسلام بھائی مل کر اگر اس انداز کو لے کر چلیں گے، جو نہیں کر رہے اگر وہ بھی کریں گے، تو اس سے دعوت اسلامی کو انشاءاللہ مزید ترقی ہوگی اللہ نے چاہ تو، اور اسلام بھائیوں کے دلوں میں مزید جگہ بنے گی الحمدللہ. تو یہ مدنی مذاکرے میں جو ہم عموماً آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا اس دوران کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم صرف مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو دعوت اسلامی کا کام کرنے کے تعلق سے اور اپنے آپ کو کیسے اس میں ڈھالنا اس کے تعلق سے کئی ایسے بیانات آپ سنتے ہیں مدنی مذاکروں میں کہ جس سے پھر بعدوں کا ذمہ دار نہیں سنتے نا، تو عام اسلام بھائی نے سن لیا ہوتا ہے کہ اچھا اچھا اب وہ بیچارہ وہ کرتا نہیں ہے، تو عام اسلام بھائی کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس کو پتا نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات مدنی مذاکروں میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے بھی یا اس طرح مدنی مشورے نہ اٹینڈ کرنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو جو ایک عام ناظرین ہمارے ہیں یہ ایک اخلاقی اقدار ہیں یا اخلاقیات میں سے ہے جو دعوت اسلامی امت کو سکھا رہی ہے. جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں سب اس معاشرے میں رہتے ہیں رچے بسے ہوتے ہیں، تو یہ اخلاقیات ہیں کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے، اس نے اخلاق کے ساتھ کیسے چلنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، اسلام بھائیوں کی دل جوئی ان کی غمخواری کیسے کرنی ہے، یہ وہ عادتیں ہوتی ہیں جو مدنی قافلوں میں نصیب بھی ہوتی ہیں، اور جب ان عادتوں کو لے کر ہم اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جب وقت گزارتے ہیں تو الحمدللہ اس سے معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مدنی قافلہ خود دعوت اسلامی کا جو مدنی قافلہ یہ اصلاح معاشرہ میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کردار ہے مدنی قافلے کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پر ہمیں جو سوالات مل رہے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی سکتے ہیں؟ یہ کنفیوژن رہتی ہے.
یہ بزرگوں کا مقول ہے لا تاکل سمک مع اللبن، دودھ کے ساتھ مچھلی مت کھاؤ. اس میں غالباً جلدی امراض اسکن کی بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے، تاہم یہ کہ شرن جائز ہے تو بچنا چاہیے. اگر خطرہ ہے طبا کہتے ہیں کہ بیماری ہے خطرہ اس میں، دودھ اور یہ مچھلی اکٹھی نہ کی جائے.
ایک سوال یہ ہے, کیا کوئی بزرگ انتقال کے بعد ہماری مدد کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں. نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا,
جی
پانچوں نماز ہیں, ہاں اس پانچ نماز میں اس کا جواب سمجھدار کے لیے کافی ہے. یہ میراج شریف مسکات سے میں عرض کر رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث بہت طویل ہے, یہاں جو حصہ مطلب یعنی کہ ضرورت میں پیش کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر دن و رات میں فرض فرمائی, پھر میں موسیٰ علیہ السلام تک اتر کر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے, آپ نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا کہ ہر دن و رات میں 50 نمازیں. انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف لوٹیے, اس سے ہلکا کرنے کی درخواست کیجئے, کیونکہ آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھتی. میں تو بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں, ان پر تجربہ کر لیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹا, میں نے عرض کیا یا رب میری امت پر تخفیف فرما, تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور میں نے کہا کہ مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی, آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں, اس سے کمی کا سوال کریں. فرماتے کہ میں اپنے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان دورہ کرتا رہا, نہ آنا جانا کرتا رہا, حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہر دن و رات میں 5 نمازیں ہیں, ہر نماز کا 10 گنا ثواب, تو یہ 50 نمازیں ہی ہوئی. جو کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر وہ کرے نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاوے گی, پھر اگر وہ یہ کر بھی لے تو اس کے لیے 10 لکھوں گا, اور جو گناہ کا ارادہ کرے پھر کرے نہیں تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھوں گا, پھر اگر وہ کر لے تو اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جاوے گا. رب فرماتے ہیں کہ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترا, میں نے انہیں یہ خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس ہو جائیے, اسے کمی کا سوال کیجئے. تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف اتنا لوٹ چکا کہ اب میں اس سے شرم کرتا ہوں. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امداد سے, کہ جن کے موسیٰ علیہ السلام جن کو ہزاروں سال انتقال کو ہو چکے تھے ظاہری وفات کو, انہوں نے امت کی امداد فرمائی 50 کی 5 نمازوں کے مشورے دیے اور وہ 5 نمازیں ان کی امداد سے گویا ہوئی الحمدللہ. تو اللہ تعالی کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ پاک کے کلمات بدلتے نہیں ہیں, جو فرمایا وہ بدلتے نہیں ہیں. خیر اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کی نہ آواز ہے نہ وہ لکھنے کے الفاظ ہے, وہ بلا صوت ہے, تو وہ اس کی اپنی حیثیت ہے. اللہ پاک نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی شان کے لائق جو کلام فرمایا تو اس میں یہ کہ اے محبوب تمہاری امت نمازیں 5 پڑھیں گی لیکن ان کو ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا. تو 50 نمازوں میں 5 ایک صاحب مزار بزرگ نے مدد کی امت کی, اور یوں مطلب یہ کہ 50 کی 5 رہ گئی. تو اب اگر بزرگوں کی مدد سمجھ میں نہیں آتی تو سب سے پہلے 50 ملی ہیں, آپ 50 پڑھیں, ہم 5 پڑھیں گے. 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور بزرگ کی مدد کے بارے میں وسوسے بھی پالنے, تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں نے ایک اپنے انداز میں آپ کو سمجھایا, ویسے اس کے اور بھی بے شمار دلائل ہیں. کرامات شیر خدا ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا گیا ہے کہ مدد اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وفات پانے کے بعد بھی مدد کر سکتے الحمدللہ. تو یوں مطلب اس میں وسوسے نہیں پالے. نماز ہم نے ایک ایسی شخصیت کے وصال کے بعد کی مدد سے 50 کی 5 ہماری ہوئی ہیں الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام امت کے بہت بڑے محسن ہیں. کیسا اچھا مشورہ دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو.
آپ نے کچھ دیر پہلے یہ جواب سے پہلے بڑی پیاری بات کی اور ایک اچھا جملہ کہا. یہ سمجھدار جو سمجھدار ہے اس کے لیے یہ بات جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سمجھدار کی قید لگا کے کہ جو سمجھدار ہوگا اس کو بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے شروع میں بہت اچھی بات فرما دی. کیا بات ہے مدینے کی. اچھا ایک اور سوال آیا ہوا ہے وہ ارشاد فرمائے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو اللہ کا ولی بنانا ہو تو اس کو اپنی اولاد کی کس طرح کی تربیت کرنی چاہیے, یہ ارشاد فرمائے. اور ایک اور سوال بھی ہمیں آیا ہوا ہے فیس بک پر ہی کہ کیا ولایت محنت اور عبادت سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ دو سوال میں نے ایک ساتھ آپ کی طرف بڑھائے ہیں, ان دونوں کا جواب عطا فرما دے.
ولایت وہبی ہے, وہبی یعنی عطائی. کوئی بندہ کہے کہ میں عبادت کروں تاکہ ولی بن جاؤں تو ایسا نہیں ہے, وہ اللہ کی دین ہے. چاہے وہ پیدائشی ولی ہو, میرے مرشد غوث پاک پیدائشی ولی, حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جو اعلی حضرت کے شہزادے تھے, ان کے بارے میں بھی علماء کا قول ہے کہ یہ پیدائشی ولی تھے. 6 مہینے کی عمر میں مرید اعلی حضرت نے اپنے پیر بھائی حضرت نوری میاں قبلہ رحمت اللہ علیہ سے کروایا تھا, اور اسی وقت 6 مہینے کی عمر میں مرید کرتے ان کو خلافت بھی دے دی تھی ان کے پیر و مرشد نے. تو یوں مطلب یہ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیدائشی ولی تھے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ. غوث پاک کے بارے میں بھی حکایات موجود ہے کہ کس طرح آپ نے روزہ رکھا, دن کو دودھ نہیں پیتے تھے, رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی اولیاء کرام کے تذکروں میں بعضوں میں ملے گا کہ وہ پیدائشی ولی تھے. تو یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے, بندہ کوشش کرے تو ہی ولایت ملے, یہ اپنی کوشش سے نہیں ملتی. البتہ عبادت کثرت سے کرے تو اللہ کی رضا حاصل ہو, اور اللہ چاہے تو اپنا دوست بنا لے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ ولایت ملتی ہے اللہ کی عطا سے, اپنی کوشش سے نہیں کہ اتنی اتنی عبادت کر لو تو تم ولی بن جاؤ گے, یہ ضروری نہیں ہے. بچے کو بھی بے شک بچے کو تو تربیت, اب ولی بنانا ہے تو تربیت, اب ولایت ملے گی نہیں ملے گی تو اللہ کے ہاتھ میں. اب بولو کہ بچے کو تو بچے پر تو کوشش کرنی ہے تربیت کی, وہ تو قرآن نے حکم دے دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا اب گھر والوں ہمارے یہاں کنفیوژن والا لفظ بن گیا ہے, ایک تعداد ہے اور یہ جو میرے چاہنے والے جو محبت کرتے ہیں ان کو بارہا میں نے کہا کہ یار ایسا نہیں کرو, لیکن وہ گھر والوں ہی کہتے ہیں, یہ مرضی ہے ان کی, ہر بات میری سمجھ میں ضروری نہیں ہے. میں خود کنفیوز ہوتا ہوں, بارہا پوچھنا پڑتا, کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے مراد کیا ہے. اگر مراد اس کی بیوی ہے یا وائف ہے, ہم ویسے بچوں کی امی کہنا پسند کرتے ہیں. تو اب یہ کہیے تو واحد ہے تو گھر والوں, مت میری ماری گئی ہے یا آپ کی, اب واحد بول کر کنفیوز کرتے رہتے ہیں لوگوں کو. گھر والوں تو عام طور پہ اہل خانہ, گھر کے افراد, یعنی میں شرعی مسئلہ نہیں کر رہا, یہ گھر والوں کہنے والا گناہگار ہے. سامنے والوں کو کنفیوز کرنا یہ ثواب کا کام بھی تو نہیں ہے نا, تو سیدھے سیدھے واحد میں بات کرو نا. یا اگر نہیں بولنا بچوں کی امی, آپ کی مرضی, گھر والی بولو تو پھر سمجھ میں آ جائے گی, معاف کیجئے گا. تو بہرحال تو اہلی کو منا رہے گھر والوں, اپنے جو بھی اہل ہیں گھر کے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بچہ بھی تو اہل خانہ ہے نا آپ کا, تو اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اچھے ادب سکھا کر، دینی تعلیم دے کر، عقیدہ سکھا کر، عمل سکھا کر، نماز سکھا کر، اس کی سمجھ کے مطابق اس کو ٹرینڈ تو کرنا ہے نا، یہ تو ذمہ داری ہے نا، یہ خالی ولایت کے لیے کرنا ہے ضرور تھوڑی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال ہے کہ ہم ہڈیوں کے درد کا روحانی علاج پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری نانی ماں کو اس پریشانی کا سامنا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہڈیوں کا درد تو یا غنیو پڑھتی رہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو اور یا مغنیو تین بار پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم بھی کرے، ہتھیلی پر اور درد کی جگہ اس کو پھیرے، اللہ کرے گا تو افاقہ ہوگا. اور ویسے یا غنیو پڑھتی رہے جتنا زیادہ پڑھ سکے. یہ سب کے لیے جو بھی ہڈیوں کا جوڑوں کا جن کو درد ہوگا تو وہ اگر یہ کریں گے تو اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بھینس کو انجیکشن لگا کر دودھ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟
اس سے دودھ بڑھتا ہے بھینس کو انجیکشن، ڈاکٹر اس کا مطلب نقصان بتاتے اور شاید پابندی ہے قانونی اس پر جو مجھے یاد آ رہا ہے.
جی ایسی ہی بات ہوئی تھی ہمارے مدنی مذاکرے
جی، اور جب قانونی پابندی بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے صحت کے لیے تو پھر ایسا کام کرنا نہیں چاہیے بھینس کے باڑے والوں کو. اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو رشوتیں لے کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا نہیں چاہیے. اگر وہ جو ایسا کرتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام جو ہے نا ایسا مہنگا پڑے گا تو مرنے کے بعد پتا چلے گا، کبھی کبھی جیتے جی بھی پتا چلے، ہو سکتا ہے. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے اور قانون جو ہے جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا چاہیے. ظاہر یہ قانون بھی شریعت سے ٹکرا نہیں رہا نا، امت کا بھلا اس میں کہ وہ انجیکشن نہ لگایا جائے دودھ میں، کیا کیا پتہ نہیں ملاوٹیں کرتے ہیں. اب تو دودھ کی جگہ یہ بھی سنا، یہ بھی پرانی بات ہو گئی کہ ایسا بھی دودھ نما لکوڈ آتا ہے کہ وہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، خالی دودھ جیسا ہوتا ہے. چائے
اس میں میری معلومات کے مطابق اس کے باکسز پر یا وائٹر لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹی وائٹر ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹی وائٹنر اس پر لکھا ہوتا ہے، چائے کو سفید کرنے والا. یعنی اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے شاید یہ لکھا نہیں ہے کہ اس کے اندر دودھ ہے، لیکن عام آدمی کے لیے بھی کچھ آزمائش ہو سکتی ہے.
اور ڈبے پر قانون کا ڈنڈا جو ہے نا
جی
اس نے لکھا ہوگا، باقی ہر دودھ والا لکھے یہ ضروری نہیں، ہم کسی پر بلیم بھی نہیں کر سکتے. البتہ سوشل میڈیا پر چند سال پہلے ایک کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں باقاعدہ مختلف کیمیکل ڈال کے
جی
وہ دودھ بنا رہا تھا،
بنا رہا.
اور چائے بھی بنتی ہے، ملائی بھی آتی ہے اس پر، سب کچھ ہوتا ہے، دہی بھی شاید جمتی تھی، بھائی سب ہوتا ہے اس سے. اور وہ کسی اپنے ملک کے تہوار کا نام لیا جو اسلامی تہوار نہیں ہے، اس تہوار میں وہ دودھ کی ضرورت بہت ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں محرم میں عاشورے میں دودھ کی بہت کھپت ہوتی ہے، تو ان کے تہوار میں تو اس نے بولا جس کو بتا رہا تھا اس نے اعتراض کیا ہوگا کہ یار یہ نقصان نہیں کرتا، بولا کیا کریں یار لوگوں کو دودھ چاہیے، ان کی کھپت پوری کرنی ہوتی ہے تو ہم یوں بنا لیتے ہیں. اس طرح کا ایک کلپ میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر. تو یوں بھی یہ بھی ٹیکنیک شاید زیادہ نئی بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی واقعی دھوکہ دیتا ہے اور دودھ کہہ کر غیر دودھ لکوڈ کو یہ بیچتا ہے تو گناہگار تو ہوگا، دھوکہ تو گناہ ہے نا، چاہے مسلمان کو دے چاہے نعوذ باللہ کافر کو دے، غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے نا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارا اسلام یہ تھوڑی ہے غیر مسلم کو جہاں دیکھو پکڑ کے مارو، ہم کو اسلام نے یہ نہیں سکھایا. الحمدللہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، جو بلا وجہ بارہ ماری کرتے ہیں وہ اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. صحیح اسلام کی تصویر دیکھنی ہے تو مدنی چینل پر انشاءاللہ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک تو ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین بار پڑھنی ہے تو یہ تین بار پڑھنا ایسا ہے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.